اگر حضور خدمت لے لیں تو کچھ نہ کچھ میرے لیے تو فائدہ مند ہے۔ آپ کی مرضی۔ میں نے خطوط اس روز کے اٹھائے اور جوابات لکھے۔ جوابات لکھ کر شام عصر کے بعد آپ بہت کم ایسا ہوتا کہ تعویذ لکھتے تھے، میں عصر بعد سنانے لگتا۔ ٹھیک، لائیے، دستخط کر دیتے، جوابات لکھ دیے تھے، بات پر دو ایک سطر اور بڑھا دیتے یا ایک آدھ جملے بڑھا دیتے، اور بات پر فلاں فلاں کو سلام بھی کہہ دیجئے گا، یہ بھی لکھ دیتے تھے اور دستخط فرماتے۔ ایک صاحب نے اپنے والد صاحب کی وفات کی خبر دی اور دعائے مغفرت کے لیے درخواست کی۔ میں نے جواب میں لکھا، وعلیکم السلام، آپ کے والد صاحب کی رحلت کی خبر سے بے حد افسوس ہوا۔ پڑھ کر ابھی سنا ہی رہا تھا میں، کیا لکھا پھر سے پڑھیے، تو وہی میں نے پڑھ دیا کہ آپ کے والد صاحب کی رحلت کی خبر سے بے حد افسوس ہوا۔ لا الہ الا اللہ، میں یہ بے حد کا لفظ ناپسند کرتا ہوں، بے حد کا نہیں۔ اس وقت تک میری نظر میں اس کا معنی گویا کہ آیا ہی نہیں، اب سمجھ میں آیا کہ بے حد کا مطلب غیر متناہی، جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ہر مخلوق متناہی، تو اس کا افسوس کیسے غیر متناہی ہو گیا؟ یہ اسی وقت میرے ذہن میں بجلی کوندی کہ میں نے کیا لکھ دیا۔ مفتی اعظم کی نظر اس پر گئی، ہماری نظر نہ گئی۔ فوراً میں نے اس کو چاقو کی نوت سے کھرچ کر لفظ بہت لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ میں نے کہا بہت افسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، اب آگے یہ اس طرح کے الفاظ۔ مفتی عبد المنان صاحب نے اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ جلد سوم پر کچھ تعارفی نوٹ لکھا تھا، اس میں ایک جگہ لکھا آپ کا حافظہ بلا کا تھا۔ مفتی اعظم پڑھنے، یہ کیا لکھ دیا، یہ کیا لکھ دیا، لوگ تعریف کرتے ہیں اور یہ کون سے تعریف پہ لفظ بلا؟ بلا تو مصیبت کو کہتے ہیں، تو اب کہ یہ کیا لکھ دیا، بس اتنا ہی فرمایا۔ اس طرح سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی اعظم قبلہ ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھتے تھے۔ میرے مجھ سے بڑے بھائی قاری رضا المصطفیٰ صاحب جب بریلی میں پڑھتے تھے، ایک روز انہوں نے غلیل پر گتی رکھی اور مارا ایک فاختہ دھم سے نیچے آئی، ذبح کیا۔ مفتی اعظم کو خبر ملی، سخت ناراض ہوئے، فاختہ کو تم نے مار دیا، ارے یہ روز غوث پاک کا نام لیتی ہے، یا غوث تو، یا غوث تو، یا غوث تو بولتی رہتی ہے، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا۔ اس قدر غضبناک کہ یہ میری دیوار پر بیٹھ کر غوث کا نام پکارتی ہے، یا غوث تو، یا غوث تو، آواز ایسی۔ مگر ذرا سوچو کہ ہر آدمی اپنے اپنے خیال کے اعتبار سے کچھ بے معنی سی آوازوں کو خیال پر پہنا دیتا ہے، جیسے بچے بچپن میں ہم لوگ کہتے ٹرین چلتی ہے تو آواز آتی ہے، چل کلکتہ ڈھک ڈھک پیسہ، چل کلکتہ ڈھک ڈھک پیسہ، تو کھٹ 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 جو آواز آتی، تو ہم لوگ ایسے ہی اپنے بچپن میں آواز ملا لیا کرتے تھے کہ دیکھو گاڑی بول رہی ہے، چل کلکتہ ڈھک ڈھک پیسہ، ایسے بولے۔ مفتی اعظم کا ذرا تخیل دیکھو کہ وہ آواز اس کی آتی ہے، فرماتے ہیں پکار رہی ہے، یا غوث تو، یا غوث تو، یا غوث تو، ہو سکتا ہے کہ وہ یقیناً غوث پاک ہی کو پکار رہی ہو اور مفتی اعظم اس کو سمجھ رہے ہوں۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی اعظم کا غوث اعظم کے حق میں کیسا جذبہ سعید تھا، کہ ان کا نام پکارنے والا کیوں مارا جائے، کیوں پیٹا جائے، کیوں اس کو گدن دی جائے، یہ آپ اندازہ کرو۔ مفتی اعظم کا ایسا جذبہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں سرکار غوث اعظم کی محبت کا ایسا جلوہ پیدا کرے کہ جو غوث پاک کی محبت کا جلوہ مفتی اعظم کے دلوں میں تھا، کم سے کم اس کا کچھ پرتاؤ تو رہے۔ کرم فرمائے رب العالمین۔ بہرحال مفتی اعظم اپنی پوری حیات میں لوگوں پر نوازش کرتے رہے اور علم سے سیراب کرتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، دین کو سربلند کرتے رہے، اور دنیا سے گئے تو اب بھی ان کی تربت پاک لوگوں کے لیے گہوارہ فیوض و برکات ہے۔ آج بھی لوگ وہاں سے فیض لوٹتے ہیں، اور مفتی اعظم کی قوت صبر کی شان یہ ہے کہ سوچئے کہ میں بتا رہا تھا کہ 47 میں آپ کا جذب ہمت اور صبر کا جذبہ کیسا ہے۔ اسی دور میں ایک بہت بڑے زمیندار تھے، با اثر تھے، اور مفتی اعظم کے گھر اس طرح آنا جانا ان کا تھا جیسے وہ گھر کے ایک فرد ہو، یعنی روزانہ مفتی اعظم ہی کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے کم سے کم ایک وقت۔ جب وہ وقت آیا تو انہوں نے کہا، حضرت یہ گھر کے زیورات، نقود، یہ رقمیں یہ کہاں رکھیں گے اس بلا میں؟ ایسا کریں کہ اس کو صندوق میں بند کر کے میرے گھر بھجوا دیں، میں حفاظت کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ تو چند صندوقوں میں زیورات اور نقود رقمیں وغیرہ بند کر کے ان کے یہاں بھیج دیے گئے۔ جب حالات نارمل ہوئے تو مفتی اعظم نے سامان منگوایا، سب سامان ہو بہو آ گیا، مگر اس کے اندر جو قیمتی چیزیں تھیں وہ سب غائب، جنات اٹھا لے گئے اس میں سے، کچھ نہیں تھا، ایک زیور کا تنکا نہیں، ایک روپیہ پیسہ نہیں، کچھ نہیں، کئی لاکھ کا چونا اس وقت انہوں نے اپنے سمجھنے میں لگا۔ اس زمانے کا ذرا سوچئے، ایک لاکھ والا آدمی ایسا اونچا مانا جاتا تھا، آج کروڑ پر اتنی قیمت آدمی کی نہیں بنتی ہے۔ زمینداری کی ساری آمدنیاں وہ سب تھیں، گھر بھر کے زیورات تھے، کم سے کم 2-2.5 کلو تو رہا یہ سونے کے زیورات، اور سب نقود۔ مفتی اعظم کو جب خبر ملی کہ کچھ نہیں ہے اس میں، تو مفتی اعظم فرمانے لگے، میری جگہ اور کوئی ہوتا تو اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا، مگر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، میرے دل کے اوپر ذرا بھی غبار نہیں آیا۔ کیا مفتی اعظم اس کے بعد غریب ہو گئے، محتاج ہو گئے؟ جیسے لنگر دونوں وقت کا ان کے گھر پہلے بٹتا تھا، جتنا وقت زیادہ گزرتا گیا اس سے زیادہ لنگر بڑھتا گیا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ 12 بجے رات کو بھی ان کے گھر کے چولہے کی آگ بجھائی جاتی، یہ کیفیت تھی۔ صبح جب دن نکلنے سے پہلے چولہا جلتا تھا، گیس تو اس زمانے میں تھا نہیں، لکڑی کے چولہے جلتے تھے، تو اس زمانے میں صبح دن نکلنے کے پہلے چولہا جلتا، 12 بجے تک رات کے وہ بجھتا نہیں تھا، اور ایک چولہا نہیں جلتا تھا، میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا، 4-4, 5-5 چولہے لگتے تھے، اور کھانا پکتا چلا جاتا تھا، پکتا چلا جاتا تھا، اس طرح سے تقسیم لنگر کا گویا کے ہوتا، کبھی پیشانی پہ بل تک نہیں آیا۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں دست غیب دیا۔ ارے دست غیب تو وہ سراپا دست غیب، اللہ تعالی کا جو ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے اپنے کو فنا کر دے اللہ اس کو بقا عطا کرتا ہے. یہ چند کلمات میں نے کہے اور اسی پر یہ بزم میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ سب لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ مفتی اعظم کی کے ذکر کو سن لینا ہی بڑی بات نہیں ہے بلکہ سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے. مفتی اعظم سے مرید ہونے جب لوگ آتے تو کبھی کبھی ان میں بے ریش بھی رہتے, فرما دیتے ہاں ہر گناہ سے بچتا رہوں گا, خاص کر جھوٹ بدی غیبت چغلی بد مذہبوں کی صحبت یہ سب گانے بجانے اور داڑھی مڈانے سے بھی بچتا رہوں گا. یہ بھی کہلواتے تھے کہ یہ بھی کہلواتے. پھر اگر میں نے بارہا دیکھا کہ آپ مسجد میں ہوں یا کوئی ملنے آیا اور عمر ڈھل گئی ہے اور داڑھی اس کی خسخسی ہے یا مڈی ہوئی تو اس کی تھوڑی پکڑ لیتے بڑی شدت کے ساتھ, فرماتے بڈھا ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے داڑھی کا بوجھ برداشت نہیں, داڑھی کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا, بہت کمزور ہو گیا ہے. چل عہد کر, اب نہیں کٹوائے گا, نہیں کٹواؤں گا. ابے عہد کر, اب نہیں کٹوائے گا, نہیں حضور سرکار اب نہیں کٹوا. مفتی اعظم قبلہ کے پاس جو آدمی دعاؤں کی فریاد لے کر آتا اس کی دعا کرتے. ایک صاحب مسجد میں آ کر سامنے کھڑے ہو کے, حضور میرے کاروبار کے لیے دعا کر دیجیے. کیا خاص دعا کروں تمہارے لیے؟ کیا معلوم کون سا کاروبار کرتا ہے, حلال کرتا ہے کیا حرام کرتا ہے, کیا دعا کروں میں؟ جب تحقیق کی گئی تو بعد میں پتا چلا کہ کاروبار میں گڑبڑ گھوٹالا تھا. اب ایک مسئلہ مجھے اور معلوم ہو گیا کہ دعا, حرام کام کی دعا سخت ترین گناہ ہے, اور اگر علم ہو کہ یہ حرام کام ہے اور پھر اس کے لیے دعا کرے تو کفر ہے. یہ مسئلہ معلوم ہو گیا. اس بنا پر اب ہم بھی کاروبار والی دعا میں اسی روز سے بہت احتیاط کرنے لگے, اور جب کوئی میرے کاروبار کے لیے دعا کرے, اللہ تعالیٰ تمہارے تمام حلال کاروبار میں ترقی دے, یہی دعا کرتا ہوں. میں اس کے کاروبار کے لیے اپنے سر عذاب الہی مول لوں, یہ کون سا انصاف ہے؟ اس لیے مفتی اعظم کی زندگی کے چند اوراق جب آپ سنیں اور پڑھیں تو اپنی زندگی میں ان اوراق کو اتارنے کی جدوجہد کریں. اللہ تعالی میرا بھی بھلا کرے, آپ سب کا بھلا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.